بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أرجى الكرام دوستو معزز بھائیو اور دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تمام انسانوں کے اللہ کی طرف احتیاج ہونے کے بارے میں ذکر فرمایا اور اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ غنی ہے، احتیاج کی ان میں نہیں، اور حاجت رکھنے والے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی صفت بھی ان میں جو غنی ہے، اور اسی لیے ہر طرح کی تعریف ستائش کے لائق بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو دو ذاتوں کا پتا چلتا رہتا ہے، ایک حاجت والی، ایک حاجتوں کو پورا کرنے والی۔ اسی لیے حضرت صوفیہ بالخصوص حضرت قادریہ کے پاس تعلیمات میں ایک سبق ہے، دو ذات ایک وجود۔ ایک وجود کا مسئلہ ذرا باریک، دو ذات کا مسئلہ بہت واضح ہے، سب کو سمجھ میں آ جانے والا۔ اعوذ باللہ جب آپ کہتے ہیں تو دو ذاتیں سمجھ میں آتی ہیں، دونوں ذاتوں کی خصوصیات بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ بسم اللہ آپ کہتے ہیں دو ذاتیں سمجھ میں آتی ہیں، دونوں ذات کی خصوصیات بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ رب العالمین کہتے ہیں دو ذاتیں سمجھ میں آتی ہیں، دو ذاتوں کی خصوصیات بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ قل هو الله احد کہتے ہیں تو دو ذاتیں سمجھ میں آتی ہیں، دونوں ذاتوں کی خصوصیات بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک ہے پناہ مانگنے والا، ایک ہے پناہ دینے والا، اور ایک ہے برکت چاہنے والا اور ایک ہے برکت دینے والا۔ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایک ہے پالنے والا، ایک ہے پلنے والا۔ قل هو الله احد کہتے ہیں ایک ہے حکم دینے والا، ایک ہے حکم پورا کرنے والا۔ سمجھ میں آ رہا ہوں، ہر ہر جملے سے دو زبان سمجھ میں آتی ہیں، اسی کے ذریعے سے ہر ایک کا اپنا عرفان بھی حاصل ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی معرفت بھی ہوتی ہے۔ میں کیا ہوں وہ بھی سمجھ میں آتا، وہ کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا، میری کیا خصوصیات ہیں وہ بھی معلوم ہوتی، ان کی کیا خصوصیات و صفات ہیں وہ بھی سمجھ میں آتی۔ اب پناہ مانگنے کا لفظ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، حفاظت مانگتا ہوں۔ پناہ کا مطلب حفاظت ہے، امان ہے، شرور سے بچاؤ ہے۔ مانگنا تو حاجت مندی کو بتاتا ہوں، مانگنا ضرورت والا ہونے کو بتلاتا ہے، جس سے مانگ رہے ہیں ضرورت پورا کرنے والا ہونے کو بتلاتے ہیں۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی اگر تو بندے کا تعلق اللہ سے، اللہ کا تعلق بندے سے سمجھ میں آنا پھر آسان ہو جاتا۔ سلسلے کے تقریباً ہر سبق میں تعلیمات کے یہ مضمون آتا رہتا ہے، لیکن بیان کا انداز الگ ہو جاتا ہے، الفاظ کا استعمال الگ ہو جاتا ہے، بات سمجھانے کا رخ الگ رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جس رخ سے بات کر رہے ہیں ذہن اسی طرف چلتا رہتا ہے، جس قسم کی تفہیم کی جاتی رہتی ہے اسی طرف آگے فہم لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اتنا سمجھ میں آ رہا کہ ایک کمزور ہے، ایک طاقتور، ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا، ایک محتاج ہے، ایک غنی، ایک پیدا کرنے والا، ایک وہ جو پیدا کیا گیا، ایک قبضے والا اور ایک وہ جو اس کے قبضے میں ہے، ایک حکم دینے والا اور ایک وہ اس کے اوپر حکم چل رہا ہے، ایک ضرورت پورا کرنے والا ایک وہ جس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، ایک عبادت کرنے والا اور ایک وہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ہر موقع پر جب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اپنی حقیقت بھی اپنے اوپر کھلے ہوئے رہنا اور ان کی صفات اور ان کی خصوصیات کا بھی آدمی کو ایک اندازہ رہنا چاہیے، یہی بنیاد ہے سمجھ لیجئے بندے کا بندہ بنا رہنے کی، بندے کا بندہ بنا رہنے کی بنیاد ہے یہ۔ جب بندہ یوں سمجھ لیتا ہے کہ میں کسی کو پناہ دے سکتا ہوں، بندہ پناہ باقی نہیں رہا، میں کسی کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، بندہ پناہ باقی نہیں رہا، میں کسی کا حاکم حقیقی ہوں، ابدیت متاثر ہو جاتی، فلاں فلاں چیزیں میری حقیقی ذاتی، ابدیت باقی نہیں رہتی۔ اور بننا ہے عبداللہ، ہر ایک کو کیا بننا ہے یہ پکا سبق یاد رکھنا۔ عبداللہ میں بھی دو ہیں، ایک عبد ہے ایک اللہ ہے، ہے نا، ایک عبد ہے اور ایک اللہ، بننا سب کو عبداللہ ہے، یعنی عبدونی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ میری عبادت کرو، ہذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہی ہے، نہیں آ رہی، پاؤ سبق ہو گیا۔ ارے بھائی کون ہے آواز کے ذمہ دار؟ ضمیر صاحب نہیں ہے، آواز نیچے صاف جانی چاہیے۔ خواتین بھی اچھی خاصی تعداد میں آتی ہیں، اسکول کی بچیاں آ رہی ہیں، کالج کی بچیاں شریک ہو جاتی ہیں، ذرا دیکھ کے آؤ، جلدی جاؤ نیچے، آواز آ رہی نہیں آ رہی، دیکھ بات سنانے والا بھی بیمار، اور جس آلے سے آواز پہنچائی جا رہی وہ آلہ بیمار، دو بیمار جمع ہو جائیں گے تو پھر علاج کیسے ہوں گا۔ مردوں کے ذمے ایک کام اور بھی ہے، وہ یہ کہ سب کی عورتیں تو آتی نہیں، جن کی عورتیں آتی ہیں ان کو آواز برابر سنائی نہیں دیتی، جن کو آواز برابر سنائی دیتی ہے ان کو سمجھ میں برابر نہیں آتا۔ تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری کہ اچھی طریقے سے غور سے سننا، محفوظ رکھنا، پھر سنانا، سمجھانے کی کوشش کرنا۔ ہر چیز گھر والوں کے واسطے لے جا رہے ہیں، نہیں لے جا رہے، ہر چیز لے جا رہے ہیں، بازار میں سے آم لے کے چار پانچ کلو، ارے موسم ختم ہو جا رہا ہے، پورا پکا ہوا مال ہے، تم اکیلے آدمی ہیں، اتنے کہیں کو لے جا رہے ہیں، خراب ہو جاتے نا، تم ایک کھا سکتے دو کھا سکتے، یہ چار پانچ کلو کے گیس سے لے جا رہے ہیں، کیا کہتا ہے وہ؟ نہیں صاحب، مجھے گھر والوں کے واسطے بھی لے جانا ہے، بچوں کے واسطے بھی لے جانا ہے، پھل لے جائیں تو بچوں کے لیے، اناج لے جائیں تو سب کے لیے، کپڑا لے جائیں تو سب کے لیے، آٹا لے جائیں تو سب کے لیے، دودھ لے جائیں تو سب کے لیے، نہیں لے جائیں تو دین ہی ایسا ہے صرف اپنے لیے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور یہ ذمہ داری خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ڈالی ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی گاؤں سے آیا، آتے رہتا تھا ہر دو ہی کو، کچھ کاروبار کر لیتا تھا چلے جاتا تھا۔ دفعہ ملاقات ہو گئی تو پوچھا کہ تم کو کچھ قرآن وران پڑھنے آتا ہے، عربی عربی آتا کہ نہیں آتا، کچھ دین وین سیکھے کہ نہیں؟ میں صاحب نہیں سیکھا ہوں، اور کاروبار بھی ایسے ہیں، موقع بھی نہیں ہے، عمر بھی اتنی ہو گئی۔ فرمایا کہ اچھا، روزانہ تم پانچ دس منٹ کے لیے آ سکتے ہو، جب بھی تم تجارت کو آتے ہو؟ آ سکتا ہوں۔ میں ایسے کہ ذمہ داروں سے بول دیے کہ دس منٹ کے بعد سے آئے تو دس منٹ میں ان کو نورانی فائدہ پڑھاؤ، پانچ منٹ میں آئے، پانچ منٹ کے بعد سے آئے تو پانچ منٹ میں ان کو لائن سے تھوڑا تھوڑا سا سبق پڑھا لیا۔ وہ آتا، پانچ دس منٹ کا سبق لیتا، چلا جاتا۔ کچھ ہفتوں کے بعد میں آنا چھوڑ دیا، بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہے تم؟ کہنے لگے کہ صاحب جو کچھ آپ میرے کو سکھاتے تھے یا مجھے یہاں جو سکھایا جاتا تھا جا کے میں گھر میں بیوی بچوں کو سکھایا جاتا تھا, اب بولوں گا تو میرے سکھانے کی وجہ سے اچھا اچھا پڑھ رہے ہیں اور میں بھی کہیں غلطی کر رہا تو بولوں گا میری اصلاح کر رہے ہیں, میری ضرورت کیا ہے بولا روز کا سبب جانا گھر میں سنا دیں, آج جو سیکھا جا کے گھر میں سکھا دیں, ہم لوگ ابھی یہ معمول بنانا گھر میں, سیکھنے کا بھی ماحول نہیں بنا, سیکھنے کا مزاج نہیں بنا, پہلے سننے کا بھی نہیں تھا سیکھنے کا بھی نہیں تھا, پہلے جو مزاج تھا نہ سیکھنا نہ سننا, اب آہستہ آہستہ تھوڑا بہت مزاج 5-10% مسلمانوں میں سننے کا بنا سیکھنے کا نہیں بنا, خالی سننے سے تھوڑا سا ذہن بنے گا, تھوڑا احساس بیدار ہوگا, تھوڑا شعور جاگے گا, لیکن آئے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ سیکھیں گے نہیں. سناجی آپ کو معلوم ہے قرت کے مقابلے میں کتنے لوگ بیٹھ کے سنتے, بین ریاستی مقابلہ ہو, بین ملکی مقابلہ ہو, آل انڈیا لیول کا مقابلہ, یا یہ عالمی مقابلہ قرت ہو, تو آپ جا کے مجمع میں دیکھیں گے تو ہزاروں لوگ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں اور واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کی آوازیں بھی مجمع سے بلند ہوتی رہتی ہیں. ایک دن سنے, دو دن سنے, تین دن تک کا مقابلہ, تیسرے دن سے بلا کے بولو یار سورے اتنا آتے نا کل کو سر سے ہی سنا دے, سنا دے گا نہیں سنا سکتا, کیوں سنا ہے سیکھا نہیں ہے, سیکھتا تو سنا تھا, کیا ہوا آواز جا رہی نیچے, تو ہم سب کو بننا ہے عبداللہ, واسطے کی جگہ جگہ پیغمبران اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو تعلیم دی ان میں سے خصوصیت سے 19 بارے میں ہر رکوع میں ایک پیغمبر اور ان کی امت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا, تقریباً 9 رکوع سے 8 رکوع سے شروع کر کے کئی ایک رکوعوں تک مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت صالح علیہ السلام کا, حضرت ہود علیہ السلام کا, حضرت لوط علیہ السلام کا, حضرت شعیب علیہ السلام کا, اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا. ان لوگوں نے کیا کہا, قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارا اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں, سب پیغمبروں کی مشترکہ تعلیم. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اب جس میں عبادت پائی جاتی ہے وہ عابد ہے, اور جس کا وظیفہ ہی عبادت ہے وہ عبد ہے, اور عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے, اور یہ حکم سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے بس ٹھیک, یہ عبادت کرنے کا حکم ہے. اب یہ عبادت کرنے کا حکم کب کب ہے اور کب تک, یہ دو باتیں بھی اپنے کو قرآن پاک سے سمجھنی چاہیے. عبادت کرنا میرے ذمے ہے یہ قرآن پاک سے سمجھ میں آیا, کب کب کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں, جو ہماری پیدائش ہی اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے, تو ویسی صورت میں جب تک ہیں اس وقت تک ہمارے ذمے میں کیا ہے, عبادت ہے. تو کب کب کرنا, ہما وقت کرنا, یہ سمجھ میں آیا. کب تک کرنا, اب ایک سوال باقی رہ گیا, کب تک کرنے کا جواب پرانے پاک میں آیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو موت کے آنے تک کیا کرنا, کب کرنا, کب تک کرنا, سمجھ میں آیا؟ اب یہ جو عبادت ہے اور ہما وقتی عبادت ہے اور تا حیات عبادت, ہمارے ذمہ عبادت ہے, ہما وقتی عبادت ہے اور تا حیات عبادت ہے. یہ باتیں یاد رکھنا. جب ہمارا کام عبادت ہو جائے, ہما وقتی عبادت ہو جائے اور تا حیات عبادت میں لگے رہیں, تو سمجھنا چاہیے کہ پورے طور پر عبداللہ ہیں. خالی نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا, نام کے ساتھ اپنا کام بھی ہو. اب یہ جو عبادت اور بندگی ہے 24 گھنٹے کے لیے, اس کے لیے ضرورت ہے اپنی معرفت کی اور ضرورت ہے ان کی معرفت. اب اپنی معرفت سمجھ میں آ رہی کہ ہم محتاج ہیں اور یہ ہماری حاجت مندی ہما وقتی ہے. ہماری جو حاجت مندی ہے ہما وقتی ہے, یعنی کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے جس میں ہم محتاج نہ ہو. کوئی ٹائم ہے ایسا جس میں آپ محتاج نہیں ہیں؟ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو ذرا میرے سے ملاقات کر کے وہ ٹائم بتا دو, کون سے ٹائم میں آپ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھ رہے. سمجھ میں اگر آ جا رہا ہے کہ نہیں کوئی سا بھی ٹائم ایسا نہیں ہے جس میں حاجت مند نہ ہوں, تو ٹھیک ہے. نہیں سمجھ میں آیا ہے تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایسا کون سا لمحہ ہے جس میں بندہ محتاج نہیں, رات میں, دن میں, اندھیرے میں, اجالے میں, بھوک میں, سیرابی میں, فقر میں, غنا میں, صحت میں, مرض میں, سفر میں, حضر میں, اپنوں میں, پرایوں میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, بچپنے میں, ادھیڑ عمری میں, کوئی ٹائم, کوئی لمحہ ایسا جس میں ہم محتاج نہ ہوں. سمجھ میں آیا اگر کسی کو تو پوچھنا کہ یہ ٹائم میں محتاج نہیں ہوں. انشاءاللہ العزیز آخری سانس تک کوئی سا بھی آدمی یہ نہیں بول سکے گا کہ میں محتاج نہیں ہوں. بادلوں میں بولتے آ رہے ہیں, اس کو کیا ضرورت ہے, یعنی اس کو کوئی حاجت واجت نہیں ہے, یوں سمجھتے ہیں لوگ. تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ جو سوال ہے نا, وہ سوال اس کی تمام ضرورتوں کے بارے میں نہیں ہے, بعض چیزوں کے سلسلے میں ہے. سانس کی ضرورت سے کوئی خالی ہے؟ سانس آتے رہنا جاتے رہنا ضرورت ہے نہیں ہے؟ چھوٹی ضرورت ہے کہ بڑی؟ اتنی زبردست یہ ضرورت ہے کہ اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو ساری ضرورتیں ختم ہو جائیں گی. یعنی دل کی دھڑکن ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اتنی اہم ترین ضرورت ہے, ہمیں اتنی اہم ترین ضرورت ہے کہ یہ ضرورت پوری نہ ہو تو پوری ضرورتیں برخاست. اب وہ جو لکھپتی صاحب ہیں, کروڑپتی صاحب ہیں, ان کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ ان کی ضرورتیں تو عام سیدھے سادے لوگوں کی ضرورتوں سے زیادہ ہیں, ہے نا؟ اس کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے, خالی جانے کے چکر میں رہتا, منزل پہ پہنچ گیا تو بس ہے. اس کے جیب میں کچھ ہے, خالی جانے کے چکر میں نہیں رہتا, یہ جیب محفوظ ہے کہ نہیں, وہ جیب محفوظ ہے کہ نہیں, ادھر سے ان آیا تو نہیں, ادھر سے ان آیا تو نہیں, حفاظت کا معقول بندوبست ہے کہ نہیں. زیادہ ضرورت مند ہے جسے ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے, اس کو تو ضرورت عام لوگوں کی ضرورتوں سے زیادہ ہے. جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے, کرسی میں سو رہے ہیں, دروازہ بھی نہیں ہے رات میں, مزے میں سو جا رہے ہیں, نہیں سو جا رہے ہیں. جو لکھپتی ہے, کروڑپتی ہے, سازو سامان ہے گھر میں, عمدہ قسم کا مکان وکان ہے, انہیں جا کے اطمینان سے ویسے سو جاتا, کھڑکیاں بند کرو, دروازے بند کرو, گیٹ لگاؤ, کفل لگاؤ, بیرونی سہن میں کتا چھوڑو, کوئی آیا تو پریشانی. پھر بھی ادھر کہیں پتا اگر کڑکتا ہے تو دل پھڑکتا ہے. کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ پتا کڑکا دل دھڑکا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے. احتیاط زیادہ ہے نا. ہم جس کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے، ان تو عام لوگوں سے زیادہ ضرورت مند ہے. اور جو جتنی لیول کا بڑا ہے نا، اتنی پریشانی اس سے. باہر کے ملک سے دو چار سال پہلے مہمان صاحب آئے تھے حیدرآباد، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو، ایک محلے سے دوسرے محلے کو جانا ہے. فوج ہے اور پولیس ہے اور کتے ہیں اور آلات ہیں اور جامرز ہیں. جی خالی اوپری چیک کر رہے ہیں ویسا نہیں، مین ہولا کھول کے اندر سے گزار رہے ہیں کتوں کو، کہیں کچھ گولا وولا تو نہیں ہے. اتنی پریشانی، اتنی پریشانی. نہ اپنا کھا سکتے، نہ کسی جگہ کا کھا سکتے، نہ کسی جگہ کا پی سکتے، نہ کسی جگہ کا پہن سکتے، نہ کسی جگہ کے بستر پہ سو سکتے. ہر چیز ان کے پاس سے آنا اور آنے کے بعد بھی چیک ہونا. اتنی زیادہ ضرورت مند، جو جتنا بڑا ہے حاجتیں اس کے ساتھ میں اتنی زیادہ ہیں. اللہ نے حاجت مندی کا ایک ایسا نفس انسانوں میں رکھ دیا ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب بننے کیا ضرورت مند نہیں ہوں اور میرا کوئی معبود نہیں ہے. کسی مرحلے میں نہیں بول سکتا وہ. اپنا حاجت مند ہونا، عاجز ہونا، کمزور ہونا، بندہ ہونا، ناقص ہونا، ہر مرحلے پر اسے سمجھ میں آنے کے لیے اللہ نے ہزاروں اسباب بنا کے اس کے ساتھ میں رکھ دی. پڑھا لکھا بے پڑھا ہو، کوئی سا بھی ہو، ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے احتیاجات کا ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ کسی بھی مرحلے پر وہ اپنے آپ کے خدا ہونے، معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور جو دعویٰ کرا تھا، اولاد کو بہت چاہا، اولاد بھی نہیں ہوئی، اور وہ اندرون میں چھپی ہوئی ارمان کی تکمیل کے واسطے بیوی کا مشورہ ہوا، یہ چھوٹا بچہ ہے اسے پال لینا چاہیے، بولے تو تیار ہو گیا. لیکن بچپنے ہی سے پروردگار عالم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا رکھا کہ وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ بولنے والا ہمیشہ ان سے چمکتے رہتا تھا، ہمیشہ. فرعون ہمیشہ چمکتے رہتا تھا. ذرا سی بھی اس کے منشے کے خلاف میں کوئی کام ہوا تو فوراً ڈرتا تھا اور یوں سمجھتا تھا یہ وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ میرا حکومت کا تخت مجھے دے گا. حاجتیں کتنی لگی ہوئی ہیں پھر بھی دعوی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے. جب حاجت مند میں اور حاجت روا ہو، فقر میرا، غنا ان کا، ضرورتیں میری، ضرورتیں پورا کرنے والے وہ، اور ضرورتیں ہما وقت کی اور ہما وقتی ضرورتوں کے پورا کرنے والے وہ، تو ایسی صورت میں پھر عبادت جز وقتی کیسا ہوں گی؟ عبادت اور بندگی جز وقتی کیسی؟ اسی لیے یہ تصور نکال لینا جمعہ پڑھ لیے پھر 8 دن تک چھٹی. میں سمجھتا ہوں یہاں آنے والوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہوں گا جو صرف جمعہ کو آتا ہو. اس واسطے کہ صرف جمعہ کو آنے والے لوگوں کے واسطے تو یہ مجلس ہے جی نہیں سمجھو. یہ لائن تو ایسی لائن ہے کہ ہمارے بعضے بڑے اکابر اور صوفیاء کرام نے تو یوں کہا ہے کہ فرائض و واجبات تو فرائض و واجبات ہیں، جو سنن و نوافل کا اہتمام نہیں کرتا اسے اس میں قدم نہیں رکھنا چاہیے. اس قسم کی باتیں ان لوگوں نے لکھی، بڑے درجے کے لوگ تھے، ان کی شایع نشان تھا اس قسم کا جملہ نکال جانا. لیکن اس کی کیا گنجائش ہے کہ جمعہ میں ایک مرتبہ نماز ادا کرنے والا پھر 8 دن تک اپنے آپ کو آزاد سمجھنے والا وہ بھی کوئی بندہ ہے؟ یعنی بندہ کہلائے جانے کے لائق نہیں. تو ہم ضرورت مند ہیں 24 گھنٹے، اور وہ ہماری ضرورت 24 گھنٹے پوری فرما رہے ہیں. جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ عارضی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے سامنے عارضی کا اظہار کرتا ہے جو اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. تو جس کے سامنے ضرورتوں کے پورا کرنے والا ہونے کی حیثیت سے عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں معبود, اور جو عاجزی ظاہر کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عابد. اور ان دونوں کے درمیان میں جو رشتہ ہے اس کا الوہیت کا, اس کا عبدیت کا. حق تبارک و تعالیٰ معبود ہے, بندہ عابد ہے. اب اس کے بعد میں سمجھ لیجئے کہ عبدیت اور بندگی کی کچھ شکلیں صورتیں تو متعین ہیں, نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ. ظاہر ہے کہ یہ اوقات کے ساتھ میں ہے. روزہ ہے تو رمضان میں ہے باقی 11 مہینے, زکوٰۃ ہے تو سال میں ایک دفعہ ہے, باقی جس وقت نکالے اس وقت فریضہ ادا ہو گیا, باقی کا پورا وقت. حج ہے زندگی میں ایک دفعہ ہے. نماز ہے دن میں 5 وقت رات اور دن ملا کر, اور حکم ہے کہ میں نے پوری زندگی لوگوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کی ہے. تو اسی لیے ہر بھائی کو, ہر بہن کو, ہر جوان کو, ہر بوڑھے کو, ہر مرد کو, ہر عورت کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت نام ہے جو بھی لمحات میسر ہیں, جو بھی اوقات حاصل ہیں, جتنی بھی حیات ملی ہوئی ہے, جس وقت میں جس قسم کا کوئی کام درپیش ہے تو اس وقت میں اس کام کو, ان کی دی ہوئی نعمتوں کو ویسا استعمال کرنا جیسا وہ چاہتے ہیں, بس اس کا نام ہی عبادت. گویا رب کے منشے کو, ان کی مرضی کو پورا کرنا, اس کا نام عبادت. اب اس پر آمادگی کے واسطے ایک تو اپنی جانب سے اپنے بارے میں معرفت ضروری ہے, اور اس معرفت کے واسطے پہلا جملہ لفظ فقر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. محتاجی ہے بندہ, کہہ کا محتاج ہے, تمام چیزوں کا یہ محتاج ہے. کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, یہ جسم نہیں تھا جو ہے نا ہمارے پاس میں 5 فٹ کا 6 فٹ کا 4 فٹ کا, کچھ بھی نہیں تھا. اور ایسا غائب تھا انسانوں سے کہ پیدا ہونے سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ صاحب کوئی ہے. لیکن کسی کے ذہن میں آئے گا کہ صاحب ہمارے بابا تھے, بولے بابا سے پہلے دادا تھے, ان سے پہلے پردادا, اور ان سے پہلے سب سے بڑے حضرت آدم. ان سے پہلے کیا تھا اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الدہر کی آیت تلاوت کرنی چاہیے, هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کوئی قبل ذکر چیز تھا ہی نہیں, ایک ایسا زمانہ اس کے اوپر آیا. اب اللہ نے جسم دیا, جسم کے سارے اعضاء و جوارح دیے, محتاج تھا اس کا. اور اس میں بھی جو اعضاء بنائے ان کے ساتھ ایسی ضرورتیں وابستہ کر کے رکھی ہیں کہ اگر یہ چیز میرے پاس نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سمجھنا کے لیے آدمی کو بہت بڑا دروازہ کھل جاتا. ہاتھ ہوتا, انگلیاں ہوتی, انگلیوں میں مڑنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا, کیسا کھاتے, کیسا پکڑتے, کیسا کسی چیز کو لیتے. کونے کے پاس میں ہاتھ کے مڑنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کیا کرتے, دیدہ ہوتا, دید نہ ہوتی تو کیسا ہوتا. دیدہ تو جانتے نا, دید جانتے نہیں. دیدہ ہونا الگ ہے, اس میں دکھنا الگ ہے. یہ تو چربی کا ڈھیلا ہے نا, یہ ہاتھ کیا ہے, چربی کا ڈھیلا ہے. ان کی قدرت ہے کہ اس میں انہوں نے بینائی ڈال دی. یہ نہ ہوتی تو کتنے مسائل پیش آتے. ہمارا ہر عضو پکار پکار کے بولنا تم ضرورت مند ہیں, اور ان میں سے کوئی سی بھی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی جوڑوں میں یہ لچک موجود رہے, ہمیشہ ہی انگلیوں میں مڑنے کی صلاحیت رہے, ہمیشہ ہی ان دیدوں میں دیکھنے کی قوت رہے, اور ہمیشہ ہی ان کانوں میں سننے کی طاقت رہے, اور ہمیشہ ہی ان پاؤں میں چلنے کی طاقت رہے. تو جب تک وہ دیتے رہے تب تک ملتی رہی تھی, اسی محتاجی ہے. سمجھ میں آنا نا, جسم نہیں تھا, اللہ نے جسم دیا. قوت کی ضرورت تھی, قوت دی. ارادے کی ضرورت تھی, ارادہ عطا فرمایا. بینائی کی ضرورت تھی, وہ بخشی. سننے کی صلاحیت کی ضرورت تھی, وہ عطا فرمائی. بات کرنے کے لیے زبان میں قوت گویائی کی ضرورت تھی, وہ بخشی. جاننے کے لیے صلاحیت و استعداد کی ضرورت تھی, علم کے حاصل ہونے کی, اس سے نوازا. اور ان سب کے لیے حیات کی ضرورت تھی, اس سے نوازا. اور یہ جتنی چیزوں کی ضرورت تھی ان سب کو نوازنے کے ساتھ مسلسل ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام بھی قائم کیا. فاصل یہ محتاج ہے, اسے حاجت مندی ہٹتی نہیں. فخر ہماری ذاتی صفت ہے اور غنا اللہ کی ذاتی صفت ہے, اور صفت ذات سے الگ نہیں ہوتی. اس وقت سے کسی لمحہ میری حاجت مندی ختم نہیں ہوتی. میں مسلسل محتاج ہوں. ہمارا تعارف ہے اپن کیا ہے, سمجھ میں آنا آدمی. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تک کہ اپنی اصلی حالت آدمی پر کھلے نہیں, پروردگار نے اس کے ساتھ میں کیا معاملہ, کیا کرم, کیا نوازش کا معاملہ کر رکھا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے بزرگوں کا مقولہ مشہور ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. اسے خود یہ نہیں سمجھ میں آیا میں کیا ہوں تو رب کو کیسے پہچانے. چیز پہچانی جاتی ہے ضد سے. دن ہی دن ہوتا اور کسی سے پوچھتے کوئی رات کسے کہتے ہیں تو جانتا ہوں. صرف گورے ہی گورے ہوتے, کوئی کالا نہ ہوتا, کسی جگہ کالا کوئی رنگ نہ ہوتا اور کسی سے پوچھتے کالا کیا چیز ہے کوئی بتا سکتا. ضد سے پہچانی جاتی ہے. کالا سمجھ میں آیا تو گورا سمجھ میں آتا, رات سمجھ میں آئی تو دن سمجھ میں آتا, کمزور سمجھ میں آیا تو توانا سمجھ میں آتا, نابینا سمجھ میں آیا تو بینا سمجھ میں آتا, گونگا سمجھ میں آیا تو گویا سمجھ میں آتا, ضعیف سمجھ میں آیا تو قوی سمجھ میں آتا, اور جاہل سمجھ میں آیا تو عالم سمجھ میں آتا, مردہ سمجھ میں آیا تو زندہ سمجھ میں آتا. جب تک کہ اپنی حقیقت قرآن و سنت کے علوم کی روشنی میں اپنے اوپر واضح نہ ہو, اس وقت تک رب کی معرفت دشوار ہوتی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے شروع سے ہی انسان کے سامنے اس کی اپنی حقیقت بھی رکھی اور اپنا بھی تعارف مسلسل کرایا. سب سے پہلی آیات اتری, اقرا بسم ربک الذی خلق. دونوں چیزیں ہیں اس میں, ایک پڑھیے بولنے والا, ایک وہ جسے بول رہے ہیں پڑھیے. دو ذاتیں سمجھ میں آ رہے ہیں نا, ایک اقرا کا حکم دینے والا, ایک وہ جسے حکم دیا جا رہا ہے. ایک حاکم ہے, ایک محکوم ہے, ایک معبود ہے, ایک عبد ہے. ربکا کا لفظ بھی یہی بتا رہا, آپ کا رب یعنی آپ کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا. معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے ضرورت والا اور ایک ہے ضرورتوں کا پورا کرنے والا. اسی لیے ہر بندے کو ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کو بول دے. خیر ہے کہ یہ بولو, الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کا اور پوری مخلوقات کا تعارف ہے. اللہ کا بھی تعارف ہے اس میں, پوری مخلوقات کا بھی تعارف ہے. اس لیے کہ العالمین میں تو سب داخل ہیں, ان سب کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے وہ ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ العالمین میں سب کے سب ضرورت مند ہیں اور ان کا پورا کرنے والا, ضرورت پورا کرنے والا ایک ہے. رب العالمین میں رب واحد ہے, العالمین جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب ضرورت مند ہیں اور ضرورت پورا کرنے والا ایک ہی ہے بس. یہ بھی تو سمجھ میں, توحید بھی سمجھ میں آ رہی ہے اس رب العالمین میں, توحید بھی سمجھ میں آ رہی ہے, ایک ہی ہے سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا. اسی وجہ سے کسی مرحلے پر پہنچ کر کسی جگہ میں یہ مت کہنا اس کی ضرورت میں پوری کرا, اس کی ضرورت میں پوری کرا, اس کی ضرورت میں پوری کرا. ضرورت مند بھی ضرورت کہیں پوری کرتا ہے. اب یہاں پر پہنچ کر ایک بات تو یہ سمجھ میں آئے گی سر, ہم سراپا احتیاج کا مجموعہ ہے اور ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا. بس وہ جو کچھ بھی نہیں تھا والی جو حالت ہے نا, اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ ذرا سا سمجھ بھی آتا آدمی کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف کراتے ہوئے خود اس کی اپنے ابتدا پر غور کرنے کی تعلیم دی اور فرمایا فلینظر الانسان مما خلق, انسان کو غور کرنا چاہیے کیسے پیدا کیا, اس سے پہلے کیا تھا. حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, ہم نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کوئی چیز نہیں تھی. وہ جو نہیں ہونے کی حالت میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا, حالت میں تو کچھ بھی نہیں تھا, ہونے کے بعد میں کسی کے پاس کچھ رہتا کچھ نہیں رہتا, لیکن نہیں ہونے کی حالت میں کسی کے پاس میں کیا رہتا ہے, کچھ بھی نہیں. وہ جو کچھ بھی نہیں ہونے کی حالت میں جتنی چیزوں کے ہم ضرورت مند تھے, پروردگار عالم نے اپنے کرم سے ہم کو اپنے معلومات سے ظاہر فرماتے ہوئے ہماری ضرورتوں سے متعلق جو جو چیزیں تھیں ان سب کو مہیا فرمایا. تو ملنے سے پہلے یہ تمام چیزیں جو ہماری حالت ہے اصلاً وہ فقر کی حالت انتم الفقراء الی اللہ, میں یاد رکھنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ پہلے یہ یاد رکھنا کچھ بھی نہیں تھا, سر سے لے کے پاؤں تک ایک روا بھی نہیں تھا میرے پاس, صلاحیتیں استعدادیں صفات یہ تو سب دور کی چیزیں, کچھ بھی نہیں, صرف حاجت مند. اور کیسا حاجت مند تھا, اپنی حاجت ظاہر کرنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی, یعنی بھیک منگنے کے واسطے بھیک کا چپا بھی نہیں تھا. مطلب سمجھ میں آیا تو سمجھ میں آتا ان کی عطا بخشش سمجھ میں آتی, اور پھر اس کے بعد اس شعور اس کے ساتھ میں جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اس پر ملنے والا انعام ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے علم میں ہم لوگ, اس علم میں ہونے کی حیثیت میں اسے کہتے ہیں معلوم الہی, اس کے مجموعے کو کہتے ہیں معلومات, معلومات الہیہ, وہی ہمارا حقیقی نام حقیقی پتہ ہے سمجھ لیجیے. اس کے اوپر پروردگار عالم نے اپنی عطا اور بخشش کا جو پرتو ڈالا تو اب یہ سب ہمارے پاس میں سمجھ میں آ رہا. وہ جو فقر والی حالت ہے نا, اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب اس طرف توجہ کرنا کہ کچھ بھی نہیں تھا اب ملا, جو میرا نہیں ہے میرے پاس نہیں تھا, کسی کا بخشا ہوا ہے, کسی کا دیا ہوا ہے, کسی کا رکھا ہوا ہے. تو ویسی صورت میں جو چیز آپ کے پاس میں نہیں ہے, کوئی لا کے آپ کو دیے آپ کے پاس میں رکھے, تو کیا بولتے اس امانت ہے نا. اس واسطے دوسرا مرحلہ ہے امانت کا, پہلا مرحلہ فقر کا, وہ غور کرتے رہنا, مشکل ساری ختم ہوتی ہے اگر یہ سبق یاد ہوتا رہا بار بار دوہراتے رہے تو. یہ کہیں کو کرنا وہ کہیں کو کرنا, یہ کہیں کو نہیں کرنا وہ کہیں کو نہیں کرنا, سب ختم ہو جاتا. جس کی چیز ہے اس کے منشے سے استعمال کرنا چاہیے, بلکہ اگر سمجھ میں آیا تو ختم ہو جاتا. بس 10,000 روپے کوئی لا کے آپ کے پاس میں دیے, بولے کہ پھر میں تو دے دینے کا ہے آپ, تو کیا ہے وہ امانت ہے. صبح میں دیے آ کے شام میں ذرا میرے اوپر سے دے بولے, کیا تو یہ ملال ہوتا بھی نہیں ہوتا نا, بلکہ اعتبار سے خوشی ہو جاتی. کیا صبح سے اب تک نگرانی کر لیتے بیٹھو, چلو ذمہ داری اس کی. امانت سمجھنے کے بعد میں تو طرز عمل بدل جاتا آدمی, جب تک امانت سمجھ میں نہیں آئی اس وقت تک اس کی روش میں عمل میں غلطی رہتی, کوتاہیاں یہ کرتا ہے, خالی کوتاہی کر لیا ہے ان کی امانت سمجھ کے تو گناہگار ہوں گا. ہے ان کی امانت, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر میں کر لیا بول کے اگر احساس ہے تو خالی گناہگار ہوا سمجھ، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں ان کی نہیں ہے میری ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی ہے سمجھیے۔ اسی لیے اس علم کو، اس عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے کہ جتنی چیزوں کا تعلق مجھ سے میں محسوس کرتا ہوں سوائے نقائص کے، یہ سب کے سب پروردگار کی عطا ہے، دین ہے، بخشش ہے، امانت۔ اور امانت ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ جتنی چیزیں ملی ہیں دوبارہ لی جانے والی بھی۔ یہ امانت بہت بڑی صفت، اور کمال ایمانی میں اس کو بڑا دخل ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، جس کی ہے اس کی نہیں بول رہا تو ایمان کہاں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان، رب کریم سے دھوکے میں تجھے کس نے ڈال دیا؟ کون رب کریم؟ پتا ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ دیکھو کیسی آیت، ان کے سمجھانے کا انداز بھی کیسا، اے ٹو زیڈ ہمارا دیا ہوا اور ہم سے ہی منہ موڑے ہوئے، سب کچھ ہم دیے، فسوا کا ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدل کا متوازن بنایا، پھر جون سی صورت میں چاہا مشکل کر دیا، اس رب سے تم دھوکے میں پڑے ہو۔ بنایا بھی تو بڑے اچھے انداز میں بنایا، ہر چیز ایسی بنائی جو نہایت موزوں اور مناسب ہے۔ کائنات کی ہر چیز پروردگار نے ایسی ہی بنائی۔ لطیفہ ہم سنے تھے، بعض لوگوں کو سوچ و فکر کی عادت بہت ہوتی، فلسفیانہ ذہن رہتا بعض لوگوں کا، ایک سب ہمیشہ اس میں غور و فکر کر دیتے۔ انہوں دیکھے زمین پر پھیلی ہوئی جو بیلیں ہیں ان کے اوپر ایسا بڑا بڑا تربوز، ایک آم کے درخت کے نیچے جا کے سوئے، پرانے زمانے کا آم کا درخت، یہ ہائیبریڈ کا نہیں، پرانے زمانے کے آم کے درخت کے نیچے جا کے لیٹے، نظر اوپر گئی تو دیکھا کہ تنا اتنا بڑا، ڈالے یہ موٹے موٹے پھیلے ہوئے آسمانوں میں، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پھل لگا ہوا کیری، وہ نظر پڑی۔ سوچے کیا قدرت ہے، سمجھ نہیں آ رہا، چھوٹے چھوٹے بیلوں کے اوپر تو یہ بڑے بڑے تھے، اور یہ موٹے موٹے تنوں کے اوپر اتنا چھوٹا سا پھل، کیا حکمت ہے اس میں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کی کرنی ہوا چلی، کیری ٹوٹ کے ان کے سر پہ گری۔ اب چمک کے اٹھے اور کہا کہ اے اللہ، آپ کی قدرت سمجھ میں آ گئی۔ اگر تربوز وہاں سے ٹوٹ کر گرتا کیا ہوتا؟ جس میں انسانی میں دیکھو، پروردگار عالم نے کیسا عجیب غریب قسم کا نظام قائم کر رکھا، ہاتھ بنائے نہایت سلیقے، پاؤں بنائے نہایت فائدے، آنکھیں بنائے نہایت عمدہ، کان بنائے کتنے خوبصورت۔ جس میں انسانی بنایا تو ایسا کہ اللہ نے فرمایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، نہایت متوازن بنائے، چنانچہ کسی ایک جزء میں بھی ذرا سا فالٹ رہ جاتا ہے تو ماں باپ خاندان والے پورے اس فالٹ کو دور کرنے کے چکر میں، دواخانوں کے چکر لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں نا۔ ایسا پروردگار جس نے تم کو ایسا ایسا بنایا، اس سے تم کیسے غفلت میں پڑے گی؟ اب اس کے بعد میں جب جا کے رکوع میں بولیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کیسی جان ہوتی ہے ان کو نماز، زندگی کتنی پسند آتی ہوگی، ایسے شعور کے ساتھ میں جب پروردگار عالم کے بارگاہ میں بندہ کہتا ہے کہ مولا آپ رب، میں مربو، آپ غنی، میں محتاج، آپ خالق، میں مخلوق، اور آپ حاکم، میں محکوم، میں سراپا فقیر اور آپ غنی، روئے روئے کو آپ نے مجھے عطا فرمایا. اس وقت کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، کتنا شان کا ہوتا ہوگا یہ سجدہ. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سجدہ اس حالت میں کرتا ہے تو اللہ اسے اتنا تقرب عطا فرماتے ہیں کہ سجدے میں جتنی نزدیکی اللہ کو، اللہ کی بندے کو ملتی ہے کسی دوسری حالت میں نہیں ملتی. اس میں نزاکت دیکھو یہی ہے، خیر ہے کہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، سجدے میں کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی. دونوں حالتوں میں ذرا سا فرق ہے، وہ بھی عاجزی کا اظہار ہے، یہ بھی عاجزی کا اظہار ہے. لیکن سجدے میں عاجزی کے اظہار میں اس کے عزت کا جتنا سامان تھا اس نے زمین پہ ڈال کے یوں کہا میرا رب پاک، پیشانی زمین پہ ٹیک دی، ناک زمین پر رکھ دی، اپنے آپ کو پوری طریقے سے جھکا دیا. اور اپنی عاجزی کے اظہار کی جو آخری حد ہو سکتی ہے سجدہ، اپنے عاجزی محتاجی یا بندگی کے اظہار کی آخری صورت ہے جو بندے کے اختیار میں. وہ جتنی اس کے اختیار میں عاجزی تھی، وہ عاجزی اختیار کر کے جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو اللہ اس موقع پر اس کو اتنا قرب عطا کرتے ہیں کہ کسی دوسری حالت میں وہ قرب نہیں مل سکتا. ساتھ یہ بھی نقطہ سمجھ میں آیا، جتنی عاجزی بڑھے گی اتنا قرب بھی بڑھے گی. جتنی بندگی کے اظہار میں کمال پیدا ہوگا اسی اعتبار سے پروردگار عالم کا قرب بھی نصیب ہوگا. اسی لیے آج کے سبق میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کے ذیل میں یہ بات سنائی گئی ہے کہ بھئی اپنا فقر یاد رکھو، اپنی محتاجی یاد رکھو، اپنی حاجت مندی یاد رکھو، اپنا ضرورت والا ہونا یاد رہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں سراپا محتاج تھا، تاکہ مانگنے کے لیے ٹھیکرہ بھی میرے پاس نہیں تھا، سب کچھ انہوں نے عطا فرمایا. وہ کچھ بھی نہیں ہونے کی جو حالت ہے وہ میری اصلی حالت ہے. اب اس کے بعد میں جو ملا سب ان کی عطا اور بخشش ہے، اس لیے جو کچھ میرے پاس ہے یہ امانت. اب اس امانت کے شعور کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر صحیح معنی میں مقصد زندگی کی تکمیل کے لائن پر آئیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ گویا عبداللہ بننا شروع ہو جائیں گے. اس کے بغیر عبداللہ بننا مشکل ہے. اکابر نے، بزرگوں نے بدلے ہوئے الفاظ میں، بدلے ہوئے اصطلاحات میں الگ الگ باتیں کہی ہیں. کسی نے کہا کہ صاحب حکم تو ہے بندے کو کہ اللہ کا بندہ بنے، لیکن کوئی نفس کا بندہ ہے، کوئی عورت کا بندہ ہے، کوئی مال کا بندہ ہے، کوئی جائیداد کا بندہ ہے، کوئی لباس کا بندہ ہے، کوئی کرسی کا بندہ ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسا عبد الدینار و تیسا عبد الدرہم، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو اللہ کا بندہ بنے گا اسے ملے گی عزت، کسی اور کا بندہ بنے گا تو سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں. تو عبداللہ بننے کے واسطے یہ پہلی دو باتیں سر دست یاد رکھنی چاہیے، باقی کی بات انشاءاللہ اگر یاد رہا یہی تسلسل سنایا جائے گا. تعالیٰ سے ہی علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک الحمد لله ولك الشكر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.